ने सरताज अजीज को देखा नहीं लेकिन सुना उन्हें, क्योंकि वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि वो अनकरीब और बल्कि इस माह की आखिर में भारत जाने वाले हैं। हमें भी मालूम है कि कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं जो जेर बहस आएंगे, आपकी नज़र में वो कौन से मामलात होंगे?
देखिए, आज जो है वो हमारे जो हिंदुस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ उन्होंने बातचीत की और ये तय किया कि क्या क्या चीजों को जो है सामने बातचीत में लाना है। उसमें जो कुछ बातें हैं वो है, एक तो अभी जो हाल में जो गुरदासपुर में जो लास्ट मंथ जो अटैक हुए थे उसके ऊपर बातचीत होगी। एक वो एक पाकिस्तानी नेशनल्स को जो गांव वालों ने और जो सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, एनआईए के पास, वो उसके बारे में बातचीत होगी। साथ ही साथ इस बातचीत के दौरान हिंदुस्तान की तरफ से दाऊद और हफीज सईद और लखवी का मामला भी जो है वो उठाया जाएगा। इसके अलावा जो बॉर्डर पे पिछले एक महीने से जो गोलियां जो चल रही हैं, जो सीजफायर का जो ये हो रहा है, ये तीन चार पांच बातें जो है जो इस मीटिंग्स में हिंदुस्तान की तरफ से उठाए जाएंगे, ये ऐसा जो है ऐसी खबरें हमारे पास है।
अच्छा जी जी, और हम आते हैं अमेरिका जहां से हमारे साथ दिफाई तजिया कार कामरान बुखारी लाइन पर हैं। कामरान बुखारी, आपको भी खुश आमदेद। कामरान बुखारी जी, अनकरीब वो जी जी, तो हम बात कर रहे हैं कि सरताज अजीज गालिबन इस माह की आखिर में भारत जाने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे जो कौमी सलामती के मामलात हैं वो जेर बहस आएंगे। आज जो हमारे पास खबर आई है वो ये कि पाकिस्तानी सरकार ने जमात उद्दावा पर पाबंदी लगाने का जो है इरादा किया है। ये मामला जेर बहस आया कौमी असेंबली में। इस हवाले से बताइए कि ये जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, क्या ये गैर मुल्की दौरों के पेश नज़र लगाई जाती हैं या वाकई पाकिस्तानी सरकार इस वक्त जो मिलिटेंसी है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? जी
जी, देखें, इसमें जो है एक तो वो एग्नोस्टिक्स हैं जो लोग जो है या इस बात को मानना नहीं चाहते कि जो है पाकिस्तान के बिहेवियर में चेंज आया है, या फिर ये है कि किसी सियासी वजूहात की बिना पे उसको जो है मतलब अंडर प्ले करना चाहते हैं। लेकिन देखें, ये कोई हैरत की बात नहीं है कि जब भी किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाती है वो बैन अक्वामी दौरों के साथ कोइंसाइड होती है उसकी टाइमिंग। उसकी वजह यह है कि देखें, कोई भी मुल्क, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो, उसको हमेशा अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज को बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये एक इसमें जो है इतनी हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें कोई भी मुल्क वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, और बिलखसूस वो मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास इतना बड़ा तनाव है पड़ोसी मुल्क के साथ और करीब 70 साल की तारीख है, हॉस्टिलिटी है, और उसमें एक ऐसा ग्रोह है जो कि बेसिकली जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके दरमियान में जो है रास्ते में एक रुकावट है। तो जाहिर है फिर इस किस्म की बात उठाई जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई पाबंदी लगा दी जाएगी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खुद भी पता है कि वो एंड पे क्या चाहते हैं। ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि यू टेक इट वन डे एट अ टाइम। तो मैं समझता हूँ कि वो हिकमत अमली इस वक्त कार फरमाए।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे, हम बारी बारी कुछ कॉलर्स को लेते हैं। लंडी कोटल से हमें कॉल किया है मतीन सुलेमानी ने। जी जनाब, कहिए।
मेहमान हजरत से दो मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले जो गुरदासपुर का इलाका है कश्मीर में भारत को ने मुजाहिरत करने के लिए और उसका हिस्सा बनाने के लिए दिया गया, ये तो मसाइल का जड़ है। दूसरी बात यह है कि आप भारत आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगाती है, और तीसरी बात यह है कि भारत का वजीर आजम खुद कहता है कि मैंने मुफ्ती बाहनी को ट्रेनिंग दी और उनको तरबियत दी और आखिरकार पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमने तो चूड़े नहीं पहन रखे हैं, हम आवाम खुद ही ने।
ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, शुक्रिया। और जी जी जी, मियां वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने। जी जनाब, कहिए।
وعلیکم جناب، میں دوست کی عرض کر رہا ہوں، میں امریش کمار صاحب سے نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو جنگوں کے زمانے بیت گئے، جنگوں میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ اور ہمارے ملک کی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومتیں جو ہے جو خام خواہ بیچ میں وہ پنگل شروع کر دیتی ہے، میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو بتائیں کہ بھائی غربت، بے روزگاری، مہنگائی، تعلیم، دہشت گردی بھی
بہت شکریہ. جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی 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 کہیے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی اور ہم مردان چلتے ہیں جہاں سے شمیم خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
یہ میں مردان سے شمیم خان بات کر رہا ہوں. یہ جو انڈیا کے جو ارکان نے بتایا ہے کہ یہ آفس سعید وغیرہ اور ان کے اوپر پابندی، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس یہ ایجنڈے میں شامل ہوں گے، تو ہماری اپنی وزیر خارجہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ نیرو جو وزیر اعظم ہے انڈیا کا، اس کی حوالگی کا مطالبہ کریں، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو
بہت شکریہ
پاکستان سے علیحدہ کیا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بالکل آپ کا نقطہ ہم اٹھائیں گے. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. محمد شفیع
السلام علیکم. محمد شفیع چترال. آپ کے موضوع سے میں ہٹ کر یہ بات کروں گا کہ 27 دن گزرنے کے باوجود چترال کے روڈ جو ہے ابھی تک بند ہے، سیلاب میں لوگ گرے ہوئے ہیں. اپنی پروگرام میں کوئی 5-10 منٹ روزانہ کا ایک پروگرام رکھ دیا کرے، خدا کے لیے یقین کرے کہ یہ واحد وہ ریڈیو اسٹیشن ہے جو ہم اپنی آواز بالے حکام تک اور آپ تک، دنیا تک ہم پہنچاتے ہیں.
بہت شکریہ، ضرور کریں گے. اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کی طرف لوٹتے ہیں. منیش کمار، آپ نے بہت سارے کالرز کو سنا، خصوصاً پاکستان میں ایک امید تھی کہ نریندرا مودی الیکٹ ہونے کے بعد کچھ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے رکھیں گے. آپ جانتے ہیں وہاں آر ایس ایس جس طرح کی جملے بازی کرتی ہے پاکستان کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ شدت پسند عناصر ہیں وہ ان کو بھی شے مل جاتی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بھارت کے اندر اس سلسلے میں؟
دیکھیے، جتنا جس طرح کی جو باتیں جو ہمارے کالرز نے جو بھی کی، اور جو ہندوستان میں یہ ان کو پاکستان کے لوگوں کو اس کے لیے بالکل بے فکر رہنا چاہیے کہ آر ایس ایس کو جو اپوز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سنکھیا ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں جو مسلمس نہیں ہیں، وہ ہندو ہی ہیں. اس لیے یہ جو ہے یہ یہاں کے ایک پولیٹیکل لائف کا جو ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ الگ الگ آئیڈیولوجی کے لوگ ہیں. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آر ایس ایس جو ہے فورن پالیسی طے نہیں کرتی، اور نہ ہی ہندوستان میں جو گورننس کا جو سسٹم ہے وہ آر ایس ایس کے اشاروں پہ چلتا ہے یا چل سکتا ہے. اگر ایسا کبھی کوئی کوشش ہوتا بھی ہے تو اسے ہندوستان کی میڈیا، یہاں کے سول سوسائٹی اور یہاں کے لوگ باقاعدہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا اپوز کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات اس کو مانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بات چیت کا ایک نیا سلسلہ جو ہے شروع ہو، اور یہ لگاتار یہ ہم آپ کے مادھیم سے بھی اس بات کو ماننے کہتے آئے ہیں، اور یہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. اگر بات چیت نہیں کریں گے اور صرف میڈیا کے ذریعے ہی اگر فورن پالیسی طے ہوگا تب تو کبھی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. جو جس حساب سے ہندوستان کی میڈیا اور پاکستان کی میڈیا اپنی پاپولرٹی، اپنی ریٹنگ، اپنی ٹی آر پی کے لیے جس طریقے سے جو پورے فیوچر کو جو ہے ان لوگوں نے اسٹیج پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یہ اس کو جو ہے عوام کو دونوں سائڈ ہندوستان اور پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کے لوگ جو اس طرح کا جو بوالا مچاتے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمارا جو فیوچر ہے، آنے والے جنریشن جو ہمارے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، جو غریبی ہے، جو سارا چیز ہے، وہ مل بانٹ کر بات چیت کے راستے سے شانتی کے ڈھنگ سے ہی، جب تک پیس نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہونے والا.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا منیش کمار. لیکن کامران بخاری آپ دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ جو اگلا موضوع ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ اس وقت اسلام آباد تشریف لائے ہیں, اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ دو تین جملے کہیں. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت شکریہ منیش کمار. اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ کچھ بہت ضروری باتیں کر رہے ہیں پاکستانی حکام کے ساتھ. لیکن کیونکہ پچھلے موضوع سے کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا تھا, تو باری باری ان کو سن لیتے ہیں. چترال سے ہمیں کال کیا بخت زادہ نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں, بخت زادہ.
جی جی کہیے.
میں انڈیا کے ساتھ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اپنے ملک کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ ریڑیاں پانی کے جو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ ان کو بند کر لیں گے سرتاج عزیز کے دورے تک؟ کیا ہمارے بارڈر پہ جو پیرنگ انڈیا کر رہے ہیں کیا ان کو بند کر لیں گے؟ کیا ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے کہ یہ دونوں ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے؟
اچھا شکریہ, تھینک یو. اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے.
تو سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو انڈیا نے اس وقت سے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کی, پاکستان پر جنگیں مسلط کی, پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا, بنگلہ دیش میں جو پرو پاکستان جماعتیں ہیں ان کو بین کر دیا, برصغیر میں جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں پاکستان سے اگر وہ تعلقات بہتر کرنا چاہیں تو انڈیا بائی فورس ان کو روک لیتا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف لابنگ پہ وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتا ہے, اور کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. کشمیر کی قراردادیں جو یو این نے پاس کی ہوئی ہیں ان کی بھی ان کو بھی نہیں سنتا, اور یہ ہمارے حکمرانوں کی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو رائٹسٹ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو گورنمنٹ میں آ رہے ہیں, پاورفل ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جماعت اسلامی ہو یا جماعت تو دعویٰ ہو تو یہ تو پرو پاکستان جماعتیں ہیں, تو ان پر جب پابندی لگتی ہے تو پھر عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا ہماری نمائندگی کر رہے ہیں یا انڈیا یا امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں.
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ہی خان اکبر افریدی نے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ صاحب صاحبہ سیگمنٹ بہت ہے, لیکن ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
جی جی
وہ یہ ہے کہ ہم سننے والے اور کال کرنے والے آپ کے پروگرام کا پورا ایک ہفتے سے ہم انتظار کرتے ہیں, اور پچھلے ہفتے میں تو آپ کا پورا آپ چھائی ہوئی ہے پروگرام پہ, لیکن بس قسمتی سے نہ کسی نے کال ملا سکا ہے, حالانکہ پورا گھنٹہ سب لوگ انتظار کرتے ہیں, اور نہیں آپ کا جو آواز ہے ریڈیو کا 972 پہ ہمیں صحیح سنا. جب سے یہ آپ نے اسکائپ پہ لکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے اسکائپ پہ, فوٹو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو تجزیہ ہے وہ سننے کے لیے ہوتے ہیں اور سب لاکھوں لوگ سنتے ہیں. اگر اس کی وجہ سے میشنگ ہے, پروگرام ٹھیک نہیں ہے, کال نہیں مل رہے ہیں, ڈسٹربینس ہے, تو پلیز آپ اس طرف توجہ دے دیں.
اچھا بہت شکریہ, تھینک یو. کیونکہ ہمارا اسی لیے ہم یہاں رابطہ کرتے ہیں کنٹرول روم سے تاکہ آپ لوگ بھی کال کر سکیں. کامران بخاری, آپ سے جس طرح سے میں نے درخواست کی تھی کہ ایران کے سیگمنٹ پہ بھی بات کریں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیٹ میڈیا دونوں طرف یعنی کہ پاکستان میں اور بھارت میں کافی طاقتور ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو ہے نیریٹو کس کی طرف جا رہا ہے اور اس کو کیسے درست کیا جائے تاکہ تعلقات بہتر رکھے جائیں دونوں ملکوں کے بیچ؟ جی کامران بخاری, شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی کامران بخاری.
جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی جی. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ریاست کا پروپیگنڈا ہے وہ دونوں طرف بھارت اور پاکستان کی میڈیا پر چھایا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے عوام یعنی دونوں ملکوں کے عوام اپنے مفاد میں لا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز جو ہے کنٹرول تو کرتی ہے میڈیا ہی کنٹرول کرتی ہے.
دیکھیں اس میں ایک چیز تو وہ پبلک اویئرنیس سے آتی ہے. انفارچونیٹلی جو ہے میں چونکہ بھارت میں بھی رہا ہوں پاکستان میں بھی رہا ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے پبلک کے اندر. اور ہم یہ بات بھارت کے بارے میں بھی کہا جا سکتی ہے اور شاید کمپیریزن کرنا جو ہے درست بھی نہ ہو, لیکن جہاں تک میری ناقص عقل نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے خاص طور پہ جیو پولیٹیکل میٹرز کے اوپر. اسی وجہ سے جیسے آپ کے ابھی ایک کالر تھے انہوں نے کہا جی کہ اگر جو ہے ہماری حکومت ہماری نمائندگی نہیں کر رہی تو کیا وہ بھارت کی امریکہ کی کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کے سوال جو اٹھتے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے کا فقدان ہے. اور جب اویئرنیس ہوگی ان کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیں پرو پاکستان ہونے کا مطلب کیا ہے. پرو پاکستان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا پرائیویٹ قسم کی فارن پالیسی چلا رہے ہیں جو ریاست کی فارن پالیسی سے ٹکراتی ہے. میرا جو ہے اشارہ یہاں جماعت الدعویٰ سے ہے, لیکن جہاں یہ بھی ہے پھر بھارت کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جماعت الدعویٰ چاہے وہ مطلب ایک نیگیٹو فورس ہی صحیح لیکن ایک ریئلٹی ہے جس کو واش اوے نہیں کیا جا سکتا ہے, جس کو اریسٹ کے تھرو جس کو پاکستان جو ہے جو مطالبات ہیں بھارت کے کہ جی آپ ہینڈ اوور کر دیں ان کو بھارت کی طرف. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی قیادت کو بھی پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ہے اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ریئلسٹک پالیسی آپشن نہیں ہے اسلام آباد کے پاس کہ وہ ایسا کام کر سکے. اور جو ایک سوشل ریالٹی ہے ایک سول سوسائٹی میں جو اس کا نیکسس ہے جماعت الدعویٰ کا جو خاصا وسیع ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس چیز کا جو مطلب حل ہے یا اس چیز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے اور اس میں جو ہے مزید سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جماعت الدعویٰ ضرور ہے کہ جماعت الدعویٰ کو کنٹرول کرنا جماعت دعویٰ کو جو ہے مین سٹریم میں لانا وہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب عوام اور حکومتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اگر وہ پوری کریں تو ہم جو ہے انڈو جو ایکسیسو قسم کا جو وہ بیان بازی ہے اور ٹینشن ہے شاید ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں.
جی اور جانے سے پہلے اگر آپ بتائیں کہ یہ جو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اس وقت اسلام آباد آئے ہیں اس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اہمیت ہے دو موضوعوں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے خاص طور پہ یہ جو پوسٹ ملا عمر دور کے ہم اندر داخل ہوئے ہیں طالبان کو لے کر اور طالبان کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ ہے, پھر بھارت اور اپنا کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو ابھی حال ہی میں جو ہے کشیدگی بڑھ گئی, تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. دونوں وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ بھائی جو ہے افغانستان کو لے کر جو ہے کیا پوزیشن ہونی چاہیے آگے کا راستہ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی پاکستان کے درمیان جو مابین جو دو طرفہ تعلقات ہے اس میں سعودی فیکٹر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پاکستان قدرتی طور پہ جو ہے اس کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف رہا ہے اور اب بھی ہے بالخصوص اس حکومت کا. تو یہ چیز جبکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک جیو سیکٹیرین سٹرگل ہے وہ طول پکڑ رہی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور وہ پاکستان کے خلاف جو ان کے تحفظات ہیں کہ کہیں وہ سعودی کیمپ میں جو شمولیت ہے وہ کہیں ایران کے جو انٹرسٹ ہے ان کو تو چوٹ نہیں پہنچائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو موضوع سعودی عرب اور افغانستان جو ہیں وہ ایران اور پاکستان کے مابین جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس میں ہیویلی جو ہے فیکٹر ان ہوں گے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار کامران بخاری جو سٹریٹفر میں ہوتے ہیں یہاں واشنگٹن میں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہم خوش آمدید کہتے ہیں شاہد جتوئی کو جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. شاہد جتوئی ویلکم.
تھینک یو.
تو آپ سے بھی ہم تجزیہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان کے جو تعلقات ہیں افغانستان سے ہو یا بھارت سے ہو وہ خاصے کشیدہ رہے ہیں. اب جب نظر یہ آتا ہے کہ ان دونوں محاذ پر اور ایران کے محاذ پر پاکستان نئے سرے سے کوششیں کر رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر یکجہتی ہے خارجہ امور کے معاملات پر؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی فوج اور سویلین جو ہیں لیڈرز ان کے درمیان ایک طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے. جی,
ایران کے وزیر خارجہ کو جو دورہ ہے اس وقت یہ بالکل مختلف حالات میں ہو رہا ہے. جب نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ ہمارے اس خطے میں بالکل نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, عالمی طاقتوں میں بھی اپنی ترجیحات تبدیل کی ہیں. مفادات تو کبھی تبدیل نہیں ہوتے, انہوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی پالیسیاں تبدیل کی ہیں, اپنی ترجیحات تبدیل کی ہیں, اور وہ جو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو صف بندیاں نئی ہو رہی ہیں اس خطے میں, خاص طور پر چائنا کی طرف سے جو معاملات ہو رہے ہیں اور روس اور چین نئے علاقائی اتحاد بنا رہے ہیں, تو امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے بھی سوچا کہ وہ نئی صف بندیاں کریں اور اپنے جو پرانے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات سے نظر ثانی کریں, اور پرانے جو دشمن ہیں یا پرانے جو ان کے وہ روایتی جن کو انہوں نے اپنے کیمپ سے باہر رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات جوڑے. یہ کس سینیریو میں ہے؟ ایران کا جو نیوکلیئر پیکٹ ہوا ہے, نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی بھی کچھ نئی صف بندی کے حق میں ہیں, اور ادھر شنگھائی تعاون کی تنظیم اور باقی جو لوگ ہیں وہ جس طرح پیش قدمی کر رہے ہیں, علاقائی سطح پر نئے اتحاد بنا رہے ہیں, اور جس طرح چیزیں بدل رہی ہیں اس میں بالکل ایک نئی صورتحال ہے. پاکستان نے بھی اس بدلتی ہوئی صورتحال کو محسوس کیا ہے, اور پالیسی فارن پالیسی میں تھوڑی سی ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. وہ تبدیلی سیولین فورسز نے نہیں کی ہے, وہ محسوس اس طرح ہوا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے جو مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں ان میں پتہ چلا ہے کہ پاکستان بھی پاکستان کی پالیسی میں تھوڑا سا شفٹ ہے. انہوں نے جنرل راحیل شریف نے جو سفارت کاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ احساس دلایا ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور پاکستان کو بھی تھوڑا سا اپنے روایتی پالیسیوں سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. انہوں نے ایران کے بھی دورے کیے, افغانستان کے بھی کیے, وہ روس بھی گئے اور وہ چین بھی گئے اور سعودی عرب بھی انہوں نے دورے کیے. یہ سب کچھ جو سیولین حکومت کو کرنا تھا, یوں لگتا ہے کہ سیولین حکومت کا کوئی اپنا وہ نہیں تھا کہ بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا شفٹ ہونا چاہیے.
اچھا,
تو انہوں نے ایک لائن دے دی ہے.
اچھا اچھا, سیولین
گورنمنٹ کو بھی ایک لائن دے دی ہے, اور ایران بھی اس وقت وہ بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور اس خطے میں اپنے کردار کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس کی بھی ترجیحات تبدیل ہیں. وہ مسئلہ کی کیمپ وہ جو پہلے اس کا بنا ہوا تھا اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ عرب کنٹریز ابھی تک ریجٹ ہیں, انہوں نے اپنی پالیسیاں نہیں تبدیل کی ہیں, لیکن ایران بہت فلیکسیبل ہے اور اس نے بہت کچھ وہ کیا ہے.
جی ہاں, اور پاکستان سر جی جی جی, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے بھی تمام ممالک کے ساتھ اپنے رشتے استوار کرنے کے حق میں بیانات دیے ہیں. ہم ایک کالر کو لیتے ہیں اسی موضوع پر جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چل رہا ہے. رالپنڈی چلتے ہیں جہاں سے محمود حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم دیدی, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سال اتنا اچھا اتنا اچھا پروگرام کا مبارک لے کے آپ لوگ کو
شکریہ.
دوسری بات یہ ہے عام تو انڈیا کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات چاہ رہے ہیں کیونکہ دونوں ملک جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت ہیں تو یہ چھڑ گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ایک بات دوسری بات یہ اپنی اپنی انڈیا میں اتنی غربت ہے لوگ فٹ بال ہی بس سو رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جتنے پروگرام کرنے والے ہیں کم سے کم ایک دو چار کالیں لینے کے لیے. شکریہ خدا حافظ.
شکریہ جی. تو آپ اپنی بات مکمل کر دیں. شاہد جتوئی آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان اس وقت جو ہیں اپنے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے استوار کر رہا ہے, بہتر کر رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ کل
پولیٹیکل فورسز اور ڈیموکریٹک فورسز کا تو پہلے سے یہی سٹانس رہا ہے.
جی جی.
لیکن فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے اور انہیں مجبوراً اسی فارن پالیسی کو چلانا پڑتا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اس میں تھوڑی سی تبدیلی خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. شاید احساس ہو گیا ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے ابھی بہت سے مسائل ہیں. پاکستان جہاں کھڑا ہوا تھا اس چیز سے اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. آج جو جواد ظریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ, انہوں نے ایک سفارتکاری والے اس میں الفاظ میں سیکیورٹی بارڈر سیکیورٹی کا ایشو بھی اٹھایا ہے اور یہ ایران کو ایران ہمیشہ شکایت کرتا رہا ہے کہ پاکستانی بارڈر سے جو ہے وہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں.
جی جی.
اور انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کی بھی بات کی ہے کہ یہ ضروری ہے اس خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے, اور یقیناً انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوگا بارڈر سیکیورٹی کا. اور اس پہ پاکستان کس طرح ان کو سیٹسفائی کرتا ہے. ایران پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے.
جی. اور جی جی شاہد جتوئی, کیونکہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان سے پاکستان آیا ہے اور یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا. لیکن ایران کے سیگمنٹ پہ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے موضوع کے بارے میں جو کہ انتہائی اہم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں افغانستان اور پاکستان کے درمیان کچھ کشیدگی ہو گئی تھی. آج معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور برف پگھلانے کے لیے ایک افغان وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور یہ صلاح الدین ربانی کی سربراہی میں آیا ہے. آپ جانتے ہیں صلاح الدین ربانی وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے ایاز وزیر نے جو افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رہے ہیں. اور ایاز صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بڑی مہربانی.
تو پچھلے دنوں جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ افغانستان گئے ہوئے تھے, آپ وہاں کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ ناراض ہیں پاکستان سے افغان ان کو آپ ٹیبل پر لے آئیں, یہ بتائیے کہ آپ کی کوششیں نظر آتا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو افغان وفد آیا ہے وہ کیا پیغام لے کر آیا ہے؟
دیکھیے، کوششیں تو ہر طرف سے ہوتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کس کی کوشش کب اور کیسے کامیاب ہوتی ہے. بہرحال ابھی جو پچھلے دنوں کابل میں کچھ انسیڈنٹ ہوئے تھے وائلنس کے، جس پہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب خاص ناراض ہو گئے تھے، تو ہمیں اس کے کنسرن کا اندازہ ہے. وہ دکھ اور درد سے بول رہے تھے، تکلیف ظاہر باتیں بہت زیادہ تھی ایک دوسرے کے بعد واقعات ہوئے، 50-60 لوگ اس میں شہید ہوئے. تو کچھ غلط فہمیاں، کچھ وہ پریشر بھی ظاہر بات ہے ملک کے اندر اس کے اوپر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنی قربت بھی کر رہے ہیں اور پاکستان شاید ان کا شک ہے کہ اتنا کچھ نہیں کر رہا ہے جتنا کہ وزیر اعظم صاحب یا آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگانا یہ بھی زیادتی ہے. ہر ایک برائی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہوتا، افغانستان کے اندر اور بھی بتیرے پلیئر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں.
جی جی.
پتہ نہیں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن پاکستان اس مرتبہ ضرور کوشش کر رہا ہے کہ مسئلہ بہتری کی طرف لے جائے. تو اشرف غنی صاحب نے یہ ٹیم بھیجی ہے جس کی آپ نے بتایا، صلاح الدین ربانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ یہ معاملات سیریسلی اٹھائیں گے کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف نے کابل میں کہا تھا کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور افغانستان کے سرزمین پہ اس نے طالبان کی وہاں کی حملے کو مذمت کی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی، بہت ایک ایسی بات جو کبھی پاکستانی کسی بڑے سیاستدان یا رہنما نے نہیں کہی تھی. تو اب ظاہر بات ہے وہی بات یہ اٹھائیں گے کہ بھئی آپ لوگ تو وہاں یہ کہتے ہیں، اور پھر جب کابل میں انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی ذمہ واری بھی یہ لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟
جی،
اور پھر بات
ایاز صاحب، ہم افغانستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں اس وقت سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ سمندر نے جوائن کیا ہے. سمندر صاحب، آپ کو خوش آمدید. رحیم اللہ سمندر. جی، تو ہمارے ساتھ ایاز وزیر ہیں جو کہ سفارتکار رہے ہیں افغانستان میں، لیکن ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے افغانستان میں خوفناک حملے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹورک کے لوگ اس میں کار فرما تھے. یہ بتائیے کہ آپ کو اور آپ کی حکومت جب پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتی ہے تو کیا کوئی شواہد سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ الزام ڈالا جا رہا ہے؟
افغانستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کے پاس کچھ شواہد ہیں، کچھ اسناد ہیں جس کے بدولت وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ جو پروف ہیں وہ شاید اپنے ساتھ لیے گئے ہوں گے اسلام آباد، اور وہاں جو پاکستان سائڈ ہے ان کو دکھائیں گے. انہوں نے جو رپورٹس دیے ہیں پریزیڈنٹ کو، اور جو ظاہر ہم دیکھتے ہیں وہاں سے جو بیانات آتے ہیں پاکستان کے اندر سے، جو طالبان بیانات دیتے ہیں وہ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خوفناک حملے ہوئے اور انہوں نے ان کی ذمہ داری بھی لی ہیں جو حملے کابل میں تھے ریسنٹلی، تو اس سے بظاہر کچھ معلومات ہیں اور وہ ضرور شریک کر لیں گے پاکستان کی طرف سے. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ کا جو بیان آیا تھا اس میں کافی واضح طور پہ انہوں نے 5-6 مہم نکات پہ انہوں نے بحث کی تھی، اور اس میں ایک جو سب سے بڑا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو نواز شریف صاحب کی جو ٹیلی فون کنورسیشن تھی پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ، ان میں نواز شریف صاحب نے ان کو دعویٰ کیا تھا کہ ایک عملی حکمت عملی پر کام ہوگا، ایک پلان پہ کام ہوگا جو عملی ہو سکے. تو ظاہر طور پہ یہ اس پلان پہ بات کر لیں گے, جو حکمت عملی ہے اس پہ بات چیت ہوگی کہ کون سی حکمت عملی ہے.
رحیم اللہ سمندر, آپ ایک بات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ملا عمر کی وفات کے بعد ملا منصور جو ہیں وہ اب طالبان کے نئے رہنما بنے ہیں, کیا جب یہ افغان سیکیورٹی کے لوگ پاکستان آئے ہیں کیا وہ ملا منصور کو تلاش کر رہے ہیں؟
صرف ملا منصور کی بات نہیں ہے, ملا منصور کے جو بیانات آئے ہیں, جو اجتماعات ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اجتماعات سارے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اور ان میں جو لوگوں نے حصہ لیا ہے وہ بھی وہاں ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پریشر ڈالیں گے, پاکستان سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کر لیں. پرزم غنی کے بیان میں یہ واضح طور پہ آیا تھا کہ اب ہم زیادہ پاکستان سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ آپ طالبان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں اور ان کو مذاکرات کے میز پہ لے آئیں, ہم اپنا کوشش کر لیں گے, مگر جو حکمت عملی ہے, جو پالیسی ہے پاکستان, ہمارے دوست, ہمارے برادر ملک کی طرف سے جو وعدے ہوتے ہیں وہ واضح طور پہ عملی طور پہ انہوں نے یہ دکھانا ہوگا کہ یہ ہیلپ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بند کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بیانات آتے ہیں ان کو بند کرنا ہوگا, جو حملے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ لوگ ذمہ داری لیتے ہیں ان کو اریسٹ کرنا ہوگا, اور کئی اور مسائل میں جو ٹیررزم کا جو تعریف ہے اس پہ پریزیڈنٹ کی بہت تمرکز تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پشاور کا حملہ لے لیں تو اس وقت پاکستان نے جو دعوے کیے تھے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو انہوں نے کہا تھا, افغانستان کی طرف جو ہائیر جو ڈیلیگیشن بھیجے تھے, اسی طرح کا یہ حملہ ابھی کابل میں ہوا ہے.
جی رحیم اللہ سمندر, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایاز وزیر کو جانا ہے, لہٰذا ہم صرف دو جملے ان سے سننا چاہتے ہیں. ایاز صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئٹہ شورا نے ملا منصور کو آگے کیا, وہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں, انہوں نے میٹنگز کی, غالباً اکورا خٹک میں بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی, یہ دو باتیں کیسے چل سکتی ہیں افغانستان کے ساتھ؟ جی
دیکھیے, ملا منصور کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ اب تو ظاہر ہو گیا بلکہ ثبوت بھی ہو گیا کہ پچھلے دو سالوں سے یہ طالبان کا جو سلسلہ ہے وہ وہی چلا رہے تھے. ملا عمر تو دو سال پہلے اب کہہ دیا کہ فوت ہو چکے تھے, تو ملا منصور ہی کرتے درتے تھے. اب اس کو فارملی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا لیڈرشپ کے رول میں, تو ملا منصور کے ساتھ جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی تو انہیں ملا منصور ہی کے ماتحت تھا سلسلہ جب ہو رہے تھے, تو آئندہ بھی اس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں لگ رہی, کوئی پرابلم نہیں لگ رہا ہے. اب تھوڑی سی ناراضگی ضرور ہوئی ہے کابل میں جو ہوا ہے, وہ ملا منصور اپنی لیڈری دکھا رہے تھے یا ان کے ناراض لوگ وہاں پہ کر رہے تھے, جو بھی نام اسے دے دے, جس کے اوپر بھی الزام لگا لے, وہ بدقسمت غلط کام تھا. لیکن اس سے پرماننٹ ناراضگی یا بقول شخص سے یہ طلاق نہیں ہے, یہ ناراضگی تھی, یہ واپس آئیں گے, دوسرے ایک دوسرے سے بات کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ طالبان بھی افغان ہے اور افغان حکومت بھی افغان ہے, تو انہوں نے آپس میں یہ مسئلہ مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کا رول صرف فیسیلیٹیٹر کا ہے اور وہ رول ادا کرنے کو تیار ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ ہم کریں گے. اس کے لیے انشاءاللہ لگتا ہے کہ تھوڑے دن ہیں, پھر شاید یہ کاروائی دوبارہ شروع ہو جائے.
اچھا جی, ایک کالر کو لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے دیر سے لیاقت الملک نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میرا سوال ایاز وزیر صاحب اور سمندر صاحب دونوں سے ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں برادر ملک ہے اور مدت دراز سے اچھے برے جتنے بھی حالات ہوتے دونوں کے, وہ ایک دوسرے پر براہ راست اس کے عوام پر اثر پڑتے ہیں. جب سے یہ گوادر اور کاشگر اکانومک کوریڈور کا معاملہ آیا یا جو ٹرانزٹ روٹ ایشین کا جو ازبکستان وغیرہ سے گوادر تک افغانستان کے راستے یا ایران اور اب امریکہ کے حالات, تو اس کے بعد سے یہ واقعات اس طرح ہو رہے ہیں. یہ باقی بات ہے, ہم سب پریشان ہیں جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے یا افغانستان میں حملے ہوئے, سب کے لیے پریشانی ہے. یا پاکستان جو کچھ کر سکتے ہیں طالبان کے حوالے سے, طالبان تو ایک حقیقت ہے افغان طالبان, پاکستان نے آج تک ایک فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے کافی کچھ کردار ادا کیا, اور جب سے اشرف غنی عبداللہ آئے تو حالات انتہائی خوشگوار ہوئے اور دونوں طرف سے بڑی خوشی پھیلی ہے, اور اکانومک اور پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن.
جی جی, ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے. جی 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 جی,
جو یہ حالات خراب کر رہی ہے.
رحیم اللہ سمندر, اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ کیا آپ کے خیال میں, کیونکہ اشارہ غالباً بھارت کی طرف ہے یا غیر ملکی ایجنسیوں کی طرف ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟
میرے خیال میں افغانستان کا جو ہمیشہ وعدہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کا جو خطہ ہے, افغانستان کا جو نقشہ ہے, اس کو استعمال کر کے کسی بیرونی ممالک بخصوص پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ بہت اچھی فرصت ہے, اس فرصت سے پاکستان اور افغانستان دونوں کے ممالک کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہمارا جو صدر ہے انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ اس فرصت سے آپ ایک چھوٹے ونڈوز کی طرح یوز کر سکتے ہیں, اس کو بڑے ہائی وے کی طرح یوز کر کے دوسرے ممالک تک جا سکتے ہیں, سینٹرل ایشیا تک جا سکتے ہیں. تو ان فرصت سے دونوں ممالک کے عوام کو چاہیے کہ اپنی حکومتوں پہ پریشر لائیں, ان پہ دباؤ ڈال کے ان سے فائدہ اٹھائیں. خطے کے ممالک یا خطے سے دور کے ممالک, ان کے اپنے عزائم ہوں گے, ان کے اپنے پالیسیز ہوں گے, اسٹریٹجیز ہوں گے. ان کو ہمیں چاہیے, دونوں ممالک کو چاہیے, دونوں ممالک کے عوام کو, حکومتوں کو چاہیے کہ ان عزائم کو روکیں اور باہمی طور پہ ان مسائل کو حل کر کے دونوں ممالک کے امن کے لیے, دونوں ممالک کے ثبات کے لیے سوچے اور آگے ڈیولپمنٹ کے لیے سوچے. بہت کافی فرصتیں ہیں, ان فرصتوں سے استفادہ کرنا چاہیے, اس سے فائدہ لینا چاہیے, اور اس سے امن بھی آ سکتا ہے, اس سے پیس بھی آ سکتا ہے دونوں ممالک میں. اور اگر دونوں طرف سے یہ اقدامات نہ ہو تو بظاہر خطے کے دور کے ممالک, نزدیک کے ممالک جو بڑے پاورز ہیں وہ سارے یوز کر لیں گے دونوں ممالک کو.
ایاز صاحب, کیونکہ ہم سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, لیکن آپ سے ایک سوال, کہ یہ جو وفد آیا ہے اس وقت اسلام آباد میں, اس سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں, کیا کچھ ہوگا, کیا پیش رفت ہوگی آپ کے خیال میں اس ملاقات کے بعد؟ جی ایاز صاحب,
جو جی آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے.
جی میں تو یہی توقع کروں گا, بلکہ اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اشرف غنی صاحب یا افغانستان کی جو ناراضگی ہے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے, دونوں ممالک ذرا قریب آ جائے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو تھوڑا سا, سچویشن کو تھوڑا سا پیسیفائی کر لے, تاکہ جو مرحلہ جہاں تک ہم لے آئے تھے دونوں بیٹے تھے مری میں, تو یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ زینے کی پہلی سیڑھی ہے, اب انشاءاللہ اس پہ مزید کام ہوگا اور سواریاں چت کی طرف اوپر چلی جائے گی آہستہ آہستہ چڑھتے ہوئے انشاءاللہ.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر, اور ان کے ساتھ تھے رحیم اللہ سمندر جو کابل میں ہوتے ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں, اور موضوع ہے جو اس وقت عراق کی صورتحال ہے, جہاں آج بھی ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے. ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ آئسس کے حوالے سے امریکہ نے ایک تہیا کیا ہوا ہے کہ آئسس کے خلاف جنگ لڑی جائے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ترکی سے اور وہاں کے جو ہوائی اڈے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. اس سلسلے میں ہم اس سلسلے میں دو لوگوں کو لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر شمیم اختر جو کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے پروفیسر فیضان حق جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم آگے چل کر بات کریں گے چین کی صورتحال کے بارے میں, اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چین میں بھی اس وقت ایک بحران آیا ہوا ہے, اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈی ویلیو کی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی خاصی تشویش ہے. اس کے علاوہ ہمارا موضوع ہوگا کہ چین میں ایک بڑا دھماکہ آیا کل غالباً, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ایک خوف پھیل گیا ہے کہ وہاں کیونکہ ایک طرح کی مینجمنٹ صحیح نہیں تھی, لہٰذا بہت سارے لوگ ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں. ہم پہلے چلتے ہیں چین کے معاملے پر, اور اس کے بعد ہم آئیں گے عراق اور امریکہ کی صورتحال پر. یہ رپورٹ ہمارے لیے تیار کی ہے اسد اشتیاق نے, آئیے سنتے ہیں.
سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں گرد و غبار, آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں جس نے آس پاس کی بلند و بالا عمارتوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ آواز شعبہ تعمیرات سے وابستہ ایک ورکر وو جن باؤ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت سو رہے تھے جب اچانک ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی. دوسرے دھماکے کے بعد اس نے ہمیں باہر نکلنے اور بھاگنے کے لیے کہا. پھر ہم مل کر باہر نکلے اور دیکھا کہ ہر چیز پہلے ہی دھماکوں کی شدت سے آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے. چین کے سرکاری خبرساں ادارے سنہوا نے جمعرات کے روز فضا سے بنائی گئی جو تصاویر اور ویڈیوز جاری کی ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ اب بھی متعدد بلاک پر مشتمل علاقہ تباہی کا مرکز ہے اور وہاں آگ سلگ رہی ہے. ان مناظر میں تباہ حال عمارتیں اور جلی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں فائر فائٹرز شعلوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سنہوا کے مطابق جائے واقعے پر پیچیدہ صورتحال نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کم از کم 32 ایسے افراد کی حالت نازک ہے جو دھماکوں میں زخمی ہو گئے تھے. مجموعی طور پر 400 کے قریب لوگ ان دھماکوں میں زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک اس بات کے اشارے نہیں ملے ہیں کہ دھماکوں کا سبب کیا تھا. یہ دھماکے سرکاری میڈیا کے مطابق روئے ہائے انٹرنیشنل لاجسٹکس کی ملکیت والے گودام میں ہوئے. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گودام کی انتظامیہ کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پروفیسر شمیم اختر لائن پر ہیں, اور شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید. پروفیسر شمیم اختر
ہلو.
اچھا جی جی شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید.
ہلو
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں, اور ہم سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں عراق کی صورتحال کے بارے میں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج عراق میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئسس یا داعش نے اس کے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ بتائیے اس وقت آئسس یا داعش جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور باقی کی دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن گیا ہے؟
جی ہاں, کشنا کے ساتھ کوئی شبہ نہیں کہ یہ القاعدہ سے زیادہ بڑی دانت ہے, کیونکہ وہ منظم ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو دہشت گردی ہے یا جارحیت ہے اس کی خاطر انہوں نے اپنے مالی وسائل کا پہلے انتظام کر رکھا ہے. میرے بعد اس سے ہے کہ انہوں نے تیل کے چشموں پہ قبضہ کیا, ریفائنری پہ قبضہ کیا, اور اس سے آپ کو معلوم ہے کہ بڑی متزدہ آمدنی ان کو ہوتی رہی, چنانچہ اس سے انہوں نے اشیاء خریدے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء ان کو ملا کہاں سے؟ اس میں شاید مختلف آرا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدام حسین کی باس پارٹی کے جو جنرلس تھے جنہیں امریکہ نے افغانستان عراق سے قبضہ کرنے کے بعد نکال دیا تھا, بہت سے تو وہ سب کے سب بے روزگار ہو گئے, باغی ہو گئے, اسلحہ ان کے پاس تھا, پوری تربیت ان کے پاس تھی, چنانچہ انہوں نے داعش سے بھرتی ہو کے جنگلوں کو انہوں نے حرب میں تربیت دینی شروع کر دی اور اسلحہ باز کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور ایک ذریعہ سنا یہ بھی ہے کہ امریکہ میں جو اسلحہ ہوائی جہاز سے نیچے گراتے تھے کردوں کے لیے جو ان کی مزاحمت کر رہے تھے یا اوروں کے لیے, تو وہ ان تک پہنچا نہیں, اگر پہنچا تو اس طرح سے پہنچا کہ کچھ تو کردوں کے ہاتھ لگ گیا لیکن زیادہ تر وہ لگا داعش کے ہاتھ. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ ایک ایران کے ذریعے ابلاغ میں اس بات کی بات اس بات کا چرچا تھا کہ امریکہ دیگر دانستہ طور پہ داعش کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. مجھے یہ بات کڑی نقیاس نہیں لگتی, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امریکہ 60 ریاستوں کا اتنا بڑا جمع غفیر تیار کر کے اور داعش پہ حملہ آور کیوں ہوتا؟ لیکن امریکہ کی کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اب زمینی پر نہیں اتار سکتا. اس سے دیکھیے افغانستان میں کوئی فوج بھیجی اس نے اپنی, لیکن مشینوں کے حیثیت سے
شمیم صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو, اس وجہ سے کیونکہ آپ کے بھی علم ہیں کہ ترکی سے اس وقت امریکہ نے جہاز اڑانے شروع کر دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فضائی حملے کیے جا رہے ہیں داعش پر, اور یہاں ریپبلکن پارٹی کا خاص طور پہ بڑا پریشر ہے کہ زمینی فوجیں اتاری جائیں وہاں پر. لیکن ہم ایک اور موضوع پر بھی آپ کو بہت مختصر سننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم پوری دنیا کی جو خبریں ہیں وہ کور کرتے ہیں. یہ بتائیے, چین میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرح کا بحران آیا ہوا ہے اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ خاصی گر گئی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کا جو دعویٰ ہے کہ وہ ایک فرسٹ ورلڈ ملک اپنے آپ کو کہلاتا ہے, کیا یہ دعویٰ جو ہے وہ کسی حد تک مشکوک ہو گیا ہے؟
یقیناً جہاں دیکھیے جس رفتار سے چین ترقی کر رہا تھا تو اس کے لیے جو ماہرین اقتصادیات تھے وہ کہتے تھے اٹ از اوور ہیٹنگ دا اکانمی. تو ایک مطلب یہ مدنظر کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی چین اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچ چکا. اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے ترقی یافتہ مالک ہیں امریکہ ہو یورپ ہو, جب وہ اپنے نقطۂ عروج پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی شرح نمو میں کچھ انحطاط ہونے لگتا ہے. تو جب تک کہ چین ترقی پذیر ملک تھا اس وقت تک اس کی رفتار بڑی تیز تھی, لیکن اب وہ ایسے نقطے پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے اقتصادی اصلاحات نہیں کی, یعنی اس نے نجی سرمایہ کو سرکاری سرمایہ کے مقابلے میں مساویانہ رویہ اس نے نہیں اختیار کیا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تجارت کو پوری طرح سے عالمی تجارت کے لیے کھولا نہیں اور اپنی بالادستی رکھنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی شرنموں متاثر ہوگی اور وہ اسٹیج شروع ہو گیا ہے. تو یہ دعویٰ ان کا کہ وہ نمبر ایک اقتصادی قوت بن جائیں گے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہوتا ہے نظر آتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نمبر دو
جی جی, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ ایک بڑی اہم آپ نے بات کی, یقیناً ہم آگے چل کر بھی اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو اس پروگرام میں شریک تھے, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہٰذا اس وقت میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمارے انجینئرز تھے زینب عبد الرحمان اور برائن مرکولے, پروڈیوسرز اکبر نقوی, لیلا اوجا اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔